قسط نمبر 38 یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب عنوان اللہ کے سفیر۔ یہ کتاب نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، جسے آپ کے لیے شمسہ غزالہ ریکارڈ کر رہی ہیں، جسے آپ کے لیے محمد اظہر لطیف پیش کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کے سفیر کو خان آصف نے تحریر کیا ہے۔ سلطان علاء الدین خلجی ایک ذہین حکمران تھا۔ اس نے حضرت امیر خسرو کی اس علامتی گفتگو کا مفہوم سمجھ لیا اور وہ اس راز تک پہنچ گیا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اس کی نظر قبول نہیں فرمائیں گے۔ والی ہندوستان نے حضرت امیر خسرو کے اس اشارے کو اقتدار کی انا اور شاہانہ ضد کا مسئلہ نہیں بنایا اور کسی مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک دن سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت امیر خسرو سے مشورہ کیے بغیر حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ایک قیمتی نظر بھیجی۔ حضرت محبوبے کے الہی کے خلیفہ اکبر حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے ملفوظات خیر المجالس میں ایک مقام پر تحریر ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے حاجب یعنی دربان خاص کے ذریعے حضرت نظام الدین اولیاء کو 50,000 دینار بطور نظر بھیجے تھے، مگر حضرت محبوب الہی نے دولت کے اس امبار کو قبول نہیں فرمایا تھا اور اس قدر عجیب انداز سے انکار کیا تھا کہ اہل مجلس حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن مولانا حسام الدین نصرت خانی اور مولانا شرف الدین کاشانی حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت محبوب الہی نے تمام اہل مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی شخص دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو یہ کام بہت سہل ہے کہ یہ کام تو بیوہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن وہ شغل کچھ اور ہے کہ جس کے ذریعے مردان طلبگار خداوند ذوالجلال کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا یہ ارشاد گرامی سن کر اہل مجلس بے قرار و مسترب ہو گئے کہ کب آپ اس نقطے کی تشریح کریں اور کب اہل طلب کو قرار آئے۔ حضرت محبوب الہی نے راہ سلوک کے مسافروں کی بے قراری کا اندازہ کر لیا اور فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی کسی دوسرے وقت معرفت کے اس راز کو ظاہر کیا جائے گا۔ قافلہ روز و شب اپنی منزل کی جانب مقرر رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ پھر تقریباً 6 ماہ بعد حضرت نظام الدین اولیاء کو اپنا عہد یاد آ گیا۔ آپ اس نقطے کی وضاحت کرنے ہی والے تھے کہ محمد کاتب جو سلطان علاء الدین خلجی کا مقرب تھا مجلس میں داخل ہوا اور دس بستہ بیٹھ گیا۔ محمد کاتب کو دینی عزت و وقار کے علاوہ یہ شرف بھی حاصل تھا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شامل تھا۔ حضرت محبوب الہی نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، محمد تم کہاں تھے؟ علاء الدین خلجی کے مقرب نے اپنے پیر و مرشد کے حضور رسم احترام ادا کی اور پھر سر عقیدت خم کرتے ہوئے عرض کرنے لگا، سیدی میں والی ہندوستان کے دربار میں تھا، آج سلطان نے 50,000 دینار آپ کی نظر کیے ہیں۔ اپنے مرید محمد کاتب کی بات سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء نے مولانا حسام الدین نصرت خانی، مولانا شرف الدین کاشانی اور دیگر حاضرین مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بادشاہ کا انعام بہتر ہے یا اس وعدے کا وفا کرنا جو کچھ دن پہلے تم لوگوں سے کیا گیا تھا؟ تمام عقیدت مندوں اور خدمت گاروں کے سر جھک گئے اور سب نے بیک زمان عرض کیا، ایفا عہد زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محبوب الہی نے ارادت مندوں کا جواب سنا اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ایفا عہد 8 بشتوں سے بہتر ہے، اس کے سامنے 50,000 دینار کی حیثیت ہی کیا ہے۔ یہی وہ نقطہ تھا جس کی وضاحت حضرت نظام الدین اولیاء نے 6 ماہ بعد ایسے موقع پر فرمائی جب سلطان علاء الدین خلجی آپ کے مبارک قدموں میں دولت کے انبار لگا دینا چاہتا تھا۔ دراصل عیسائی عہد ہی سب کچھ ہے اور اپنے عہد کا پاس رکھنا مردان جانباز کا کام ہے، اور مردان جانباز ہی حق تعالیٰ کی بارگاہ جلال میں قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت محبوب الہی کی ایک بڑی کرامت ہے کہ آپ نے معرفت کے ایک اہم راز کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جب آپ ایک بڑی آزمائی سے گزرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو گناہ پر قدرت رکھتا ہو، مگر جب ایسا لمحہ آئے تو وہ اختیار کہے کہ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی بھی عطیہ سلطانی قبول کرنے پر اختیار رکھتے تھے، مگر اپنے آپ نے تائید غیبی کے سہارے انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری پر قابو پایا اور اس شے کو ٹھکرا دیا جس کی طلب میں بے شمار لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ مال و دولت اور اولاد انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، جو اس فتنے سے بچ کر سلامت روی کے ساتھ گزر گیا اسی کو خداوند ذوالجلال کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی ایک مجلس میں اسی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ دوسرے دن محمد کاتب نے سلطان علاء الدین خلجی کو یہ واقعہ سنایا تو اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ بہت دل شکستہ نظر آنے لگا۔ والی ہندوستان کی مایوسی اور آرزدگی دیکھ کر محمد کاتب نے کہا، سلطان ذی حشم، افسردہ خاطر نہ ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء ایک مرد آزاد ہیں، انہیں کسی عہدہ و منصب یا ذخیرہ سیم و زرق سے متاثر نہیں کیا جا سکتا، بس اپنے جذبہ عقیدت کو زندہ رکھیے کہ شاید کسی روز سلام شوق قبول ہو جائے۔ حضرت محبوب الہی کے اس طرز انکار سے ایک مطلق العنان شہنشاہ کے قصر پندار میں زلزلہ سا آ گیا تھا، مگر سلطان علاء الدین خلجی نے ایک مرد پاکباز کی طرف سے اپنے دل کو غبار آلود نہیں ہونے دیا، پھر وہ کسی دوسرے موقع کا انتظار کرنے لگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی مجلس درس آراستہ تھی، آپ گناہ اور توبہ کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے کہ حضرت محبوب الہی نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پرہیزگار اور گناہوں سے توبہ کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ حضرت محبوب الہی کے ارشاد گرامی پر اہل مجلس کو حیرت ہوئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اس حدیث مقدسہ کے مطابق دونوں برابر ہیں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ حدیث شریف۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ سے لذت حاصل کی تو پھر تائب ہونے کی صورت میں جب وہ نیک عمل کرے گا تو عبادت سے بھی اسے ذوق حاصل ہوگا۔ ممکن ہے کہ عبادت سے حاصل ہونے والی راحت کا ایک ذرہ گناہوں کے کھلیانوں کو جلا کر راکھ کر ڈالے۔ اس کے بعد حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اللہ والوں نے اپنی ذات کو ہمیشہ پوشیدہ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کمالات کو ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن نوری پابندی کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا الہی، تو اپنے شہروں میں مجھے اپنے بندوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھ۔ حاتف غیبی نہیں نے آواز دی، اے ابوالحسن، حق کو کوئی شے نہیں چھپا سکتی اور حق کبھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ پھر اسی سلسلے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے ناگور کے علاقے میں رہنے والے ایک بزرگ خواجہ حمید الدین سوالی کا واقعہ سنایا۔ خواجہ سوالی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ حمید الدین سوالی سے ایک مجلس میں پوچھا گیا، یہ کیا راز ہے کہ بعض مشائخ دنیا سے گزر جانے کے بعد اس طرح بے نشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص ان کا نام تک نہیں لیتا، مگر بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی میں گمنام رہتے ہیں مگر انتقال کے بعد ان کی کرامات کا شور سارے عالم میں سنائی دیتا ہے۔ حضرت خواجہ حمید الدین سوالی نے فرمایا، جو شخص اپنی زندگی میں شہرت کا خواہاں رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کی یہی خواہش گمنامی کا سبب بن جاتی ہے، اور جن لوگوں نے زندگی میں اپنے حال کو چھپانے کی کوشش کی ہے، مرنے کے بعد اللہ نے انہیں شہرت دوام بخشی ہے۔ پھر اسی نمائش ذات کے حوالے سے حضرت محبوب الہی نے واقعہ بیان فرمایا، ایک عقیدت مند نے حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ مبارک کے دروازے پر ایک شخص کو پڑے ہوئے دیکھا جس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے۔ پھر جب وہ عقیدت مند خدمت شیخ میں حاضر ہوا تو اس نے حضرت غوث اعظم کو اس شخص کا حال سنایا اور اس کے لیے دعا کی درخواست کی۔ جواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اس بے ادب کے سلسلے میں خاموش ہو۔ عقیدت مندوں نے دس وسطہ عرض کیا، سیدی، اس شخص سے کیا بے ادبی سرزد ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم نے فرمایا، یہ جو شخص جو خانقاہ کے دروازے پر اس شکستہ حالت میں پڑا ہے، 40 ابدالوں میں سے ایک ابدال ہے۔ کل یہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ ہوا میں اڑتا ہوا ادھر سے گزرا، جب یہ تینوں خانقاہ کے قریب پہنچے تو ایک ابدال نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دائیں جانے پر رخ کیا، پھر اسی طرح دوسرا ابدال بھی بائیں طرف چلا گیا، مگر اس بے ادب نے خانقاہ کے اوپر سے گزرنا چاہا، پھر جیسے ہی یہ گستاخ خانقاہ کے مقابل آیا، زمین پر گر پڑا اور اپنے ہاتھ پاؤں کھو بیٹھا۔ گزرتے ہوئے ہر لمحے کے ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہر دل عزیزی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہزاروں بندگان خدا آستانہ عالیہ پر جمع رہتے تھے، بے شمار بھوکے حضرت محبوب الہی کے لنگر سے کھانا کھاتے، اور لا تعداد ضرورت مند اس طرح فیضیاب ہوتے کہ پھر ان کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جسے بھی دنیا کے رنج و علم ستاتے، وہ حضرت نظام الدین کی خانقاہ کا رخ کرتا، کوئی اس پریشان حال شخص سے پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا، شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں اپنے دکھ بیان کرنے کے لیے۔ سننے والا اس سے دوسرا سوال کرتا، اے شخص تو سلطان علاء الدین خلجی کے دربار میں جا رہا ہے؟ کہنے والا کہتا، میں کسی سلطان علاء الدین خلجی کو نہیں جانتا، میرے شہنشاہ تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، ان کے در پر جا رہا ہوں۔ یہ آوازیں اتنی شدت اور کثرت سے سنائی دے رہی تھی کہ عوامی حلقوں میں حضرت نظام الدین اولیاء کو ہندوستان کا بے تاج بادشاہ کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ پھر ان صداؤں کی گونج اتنی پڑی کہ خود علاء الدین خلجی کی سماعت بھی اس شور سے محفوظ نہ رہ سکی۔ فرما روائے ہند اس بات سے بہت خوش تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ذات گرامی عوام خاص کی نگاہوں کا مرکز ہے، مگر بد کردار خوش آمدی وزیروں اور بے ضمیر مصاحبوں نے حضرت محبوب الہی کی شہرت کو غلط رنگ دے کر پیش کیا۔ کہنے والوں نے سلطان علاء الدین خلجی سے سرگوشیوں میں کہا، حضرت نظام الدین اولیاء کے بھی وہی انداز ہیں جو کبھی سیدی مولا کے تھے، آج جس طرح محبوب الہی کے در سے ہزاروں افراد فیضیاب ہوتے ہیں، اسی طرح کبھی سیدی مولا بھی دہلی کے لوگوں پر انصاف و کرم کی بارش کرتے تھے۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ کہیں نظام الدین اولیاء کی بڑھتی ہوئی محبوبیت حکومت وقت کے لیے کوئی سنگین مسئلہ نہ بن جائے۔ بعض حاضرین جو اپنی فطرت کے بد کے تقاضوں سے مجبور تھے، واضح الفاظ میں سلطان کو تنبیہ کرنے لگے، عوام کے ساتھ آپ کے بہت سے درباری بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ اثر میں داخل ہو چکے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر حضرت محبوب الہی کی یہ گرفت کہیں کسی سیاسی انقلاب کا پیش خیمہ نہ ہو۔ کچھ ضمیر فروشوں اور دریدہ دین افراد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت محبوب الہی اپنے عقیدت مندوں کا لشکر جمع کر رہے ہیں اور یہی لشکر ایک دن سلطان کے اقتدار کے خلاف بغاوت کرے گا اور پھر ہندوستان کا تاج ایک گوشہ نشین درویش کے سر کی زینت بن جائے گا۔ چاپلوسوں اور خوش آمدیوں کی اس حاشیہ برداری نے کچھ دیر کے لیے سلطان علاء الدین خلجی کے ذہن کو منتشر کر دیا اور وہ پریشان سا نظر آنے لگا۔ سیاہ کردار رکھنے والے مصاحبوں نے کچھ اس تسلسل کے ساتھ والی ہندوستان کے کان بھرے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی طرف سے اس کے دل و دماغ پر شکوک و شبہات کا غبار چھانے لگا۔ سیدی مولا کے حوالے نے اسے سخت اضطراب میں مبتلا کر دیا اور سب سے اہم بات یہ کہ سلطان علاء الدین خلجی خود بھی اپنی حقیقی چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے منصب اقتدار تک پہنچا تھا، اس لیے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی محبوبیت سے خوف زدہ ہو گیا، پھر بھی اس نے ضبط و ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ سلطان کئی دن تک تنہائی میں صورتحال کے متعلق سوچتا رہا، بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرتا تھا کہ آخر ایسی کون سی تدبیر اختیار کی جائے جس سے پتہ چل سکے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سیاسی اقتدار کی خواہش رکھتے ہیں یا وہ اس قسم کے جذبات سے بالکل بے نیاز ہیں۔ انجام کار سلطان علاء الدین خلجی کئی دن کی کشمکش کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اس نے بڑی ذہانت سے ایک مسودہ مرتب کرایا جس کا مضمون حسب ذیل تھا، سلطان المشائخ ساری دنیا کے مخدوم ہیں، ہندوستان کے لوگ دینی اور دنیاوی معاملات میں آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حکومت مجھے بخشی ہے اور رعایا کی ذمہ داریاں میرے سپرد کی ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں تمام امور میں آپ سے مشورہ کروں، براہ کرم مجھے تحریر فرما دیجئے کہ کس کام میں میری اور سلطنت کی بہتری ہے، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جا سکے۔ جب یہ تحریر مکمل ہو گئی تو سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے محبوب ترین بیٹے خضر خان کو طلب کرتے ہوئے کہا، یہ میری عرضداشت ہے، اسے حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں پہنچاؤ اور شیخ سے درخواست کرو کہ وہ اس کا جواب لکھنے کی زحمت فرمائیں۔ خضر خان سلطانی مسودہ لے کر حضرت محبوب الہی کے بارگاہ جلال میں حاضر ہوا۔ ولی عہد سلطنت شاہی دستاویز کے مندرجات سے بے خبر تھا، اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہی نہایت عقیدت کے ساتھ رسم احترام ادا کی اور شیخ کے حضور میں سلطان کا مکتوب پیش کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے چند لمحوں کے لیے سلطان علاء الدین خلجی کے بھیجے ہوئے سر مہر لفافے کو دیکھا اور حاضرین مجلس کی طرف متوجہ ہو گئے، آپ حضرات فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے ولی عہد سلطنت خضر خان کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم درویش ہیں اور درویشوں کو شہنشاہی کے کاموں سے کیا غرض، میں ایک درویش کی حیثیت سے تمہارے شہر میں رہتا ہوں اور برسوں سے میری یہی روش رہی ہے کہ اہل اسلام کے حق میں دعائے خیر کرتا رہوں، جب تک زندہ ہوں اپنے اس عمل کو جاری رکھوں گا، اور پھر بھی اگر بادشاہ کو میرے قیام پر اعتراض ہے تو پھر میں اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نے سلطان علاء الدین خلجی کا خط اس کے سب سے بڑے بیٹے خضر خان کو واپس کر دیا۔ جب خضر خان نے اپنے باپ کے سامنے اس واقعے کی ساری تفصیلات بیان کی تو والی ہندوستان نے خضر خان سے پوچھا، کیا شیخ نے میرے عریضے کو کھول کر نہیں دیکھا؟ والی عہد سلطنت نے نفی میں جواب دیا، واللہ اس خط کے مندرجات وہی تھے جن کے جوابات شیخ نے دیے۔ علاء الدین خلجی حیرت زدہ بھی تھا اور پرجوش بھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ باتیں میرے دل میں تھیں مگر وہ بھی شیخ پر روشن ہو گئیں۔ پھر فرما روائے ہند نے اپنے ان مصاحبوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو علاء الدین خلجی کو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلاف اکسا رہے تھے، میں جانتا تھا کہ یہ تمام باتیں تہمت ترازی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں۔ مجھے خبر تھی کہ میری سلطنت کے کچھ بد نہاد لوگ شیخ نظام الدین پر جھوٹے الزامات تراش رہے ہیں، وہ واقعی مرد قلندر ہیں، اللہ نے مجھے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔ دشمن تو یہی چاہتے تھے کہ میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے الجھ جاؤں، پھر یہی تصادم میرے لیے اور اس ملک کے لیے تباہی کا سبب بن جائے۔ یہ سن کر حضرت محبوب الہی کے بدخواہوں کے چہرے اتر گئے۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء کی جناب میں ایک معذرت نامہ ارسال کیا، میں حضرت شیخ کا دل سے معتقد ہوں، میں نے جرات بیجا کی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دی جائے کہ میں خود حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کر سکوں۔ سلطان علاء الدین خلجی کے اس درخواست کے جواب میں حضرت محبوب الہی نے فرمایا، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، اور یاد رکھو غائبانہ دعا میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ فرما روائے ہند نے حضرت نظام الدین اولیاء کا جواب سنا تو بہت زیادہ اداس ہو گیا۔ اس کی شاہانہ زندگی میں حضرت محبوب الہی پہلے بزرگ تھے جو اس کی نہ نظر قبول فرماتے تھے اور نہ اسے اپنی خانقاہ میں آنے کی اجازت دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد سلطان علاء الدین خلجی نے اپنے ایک مذاہب خاص قرا بیگ کو اس خدمت پر متعین کر دیا کہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خانقاہ میں حاضر ہو کر محفل سماع میں شرکت کرے، اور جن اشعار پر حضرت محبوب الہی کو وجد آئے ان اشعار کو تحریر کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کرے۔ قرا بیگ ایک ترکی نسل سردار تھا جو اپنے علم اور کردار کے سبب ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت محبوب الہی بھی قرا بیگ سے خوش تھے، اس لیے آپ نے اسے اپنے حلقے ارادت میں شامل کر لیا تھا۔ ایک دن قرا بیگ حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل سماع میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے حضرت امیر خسرو نے ایک عارفانہ غزل پڑھی، اس کے بعد حضرت محبوب الہی کے خادم خواجہ مبشر نے حکم سنائی کے اشعار پڑھے، جنہیں سن کر حضرت نظام الدین اولیاء پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ قرا بیگ نے فوراً ان اشعار کو قلمبند کر لیا، اور پھر دوسرے روز صبح قرا بیگ نے وہ کاغذ سلطان علاء الدین خلجی کے سامنے پیش کر دیا۔ ان اشعار کو دیکھتے ہی سلطان کی حالت غیر ہو گئی، وہ بار بار ان اشعار کو پڑھتا اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگاتا۔ قرا بیگ بہت دیر تک اپنے فرما روا کا یہ عمل دیکھتا رہا، پھر اس نے حضور شاہ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہی۔ سلطان علاء الدین خلجی نے بڑے والہانہ انداز میں اپنے مصاحب خاص سے کہا، اس وقت تمہیں اجازت ہے کہ جو چاہو کہو اور جو چاہو طلب کرو۔ قرا بیگ نے حیرت زدہ لہجے میں عرض کیا، سلطان معظم، مجھے سخت تعجب ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء سے اس قدر عقیدت رکھتے ہوئے بھی آپ کبھی ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ سلطان علاء الدین خلجی نے نہایت عز و انکسار کے ساتھ عرض کیا، ہم دنیا دار بادشاہ ہیں اور سر سے پاؤں تک گناہوں میں آلودہ ہیں، یہی آلودگی ہمیں حضرت شیخ کی بارگاہ میں جانے سے روکتی ہے کہ ہم کس طرح سے اس پاک ہستی کے روبرو حاضر ہوں، مگر تم خضر خان اور شادی خان کو لے جا کر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں ڈال دو۔ تمام معتبر روایتیں ثابت ہے کہ سلطان کے دونوں بیٹے خضر خان اور شادی خان حضرت نظام الدین اولیاء کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے تھے، مگر چونکہ دولت و اقتدار کے ماحول میں پرورش پا کر جوان ہوئے تھے، اس لیے ان پر درویشی کا رنگ نہ چڑھ سکا، اور حضرت محبوب الہی کے مرید ہونے کے باوجود دونوں شہزادے عیش و نشاط کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یہاں بعض کم نظر حضرات اعتراض کر سکتے ہیں کہ عیش پرست شہزادوں کو حضرت محبوب الہی نے اپنا مرید کیوں کیا؟ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ مرشد انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ تمام لوگ رہنمائی حاصل کر کے نجات پا جائیں۔ تاریخ انسانی ایسی بے شمار مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ رہنما کے موجود ہوتے ہوئے بہت سے مسافر کارواں سے الگ ہو کر راستے کے گرد و غبار میں گم ہو جاتے ہیں۔ شہزادہ خضر خان اور شادی خان کی بھی یہی حالت تھی۔ مطلق العنان شہنشاہ کے بیٹے ہونے کے سبب دونوں شہزادے درویشی کے مزاج سے ہم آہنگ نہ ہو سکے۔ ویسے حضرت نظام الدین اولیاء خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ خضر خان اور شادی خان تخت و تاج چھوڑ کر خانقاہ کے ایک گوشے میں بیٹھ جائیں۔ حضرت محبوب الہی کا مقصد صرف اتنا تھا کہ دونوں شہزادے لہو و لعب کی زندگی سے تائب ہو جائیں، اور پھر جب وہ علاؤالدین خلجی کے بعد منصب سلطانی تک پہنچیں تو ہندوستانی عوام کو نیک سیرت حکمران میسر آ جائیں۔ معرکہ حیات میں یہ ایک مرد درویش کی ذاتی کوشش تھی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خضر خان اور شادی خان نے شروع میں تو محتاط زندگی بسر کی، مگر جب حصول اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا تو دونوں کے قدم لڑکھڑا گئے، پیر و مرشد سے کیا ہوا عہد بھول گئے، اور پھر دونوں لرزہ خیز انجام کو پہنچے۔ خیر وہ تو شہزادے تھے، گناہوں کی فضا کے پروردہ۔ اگر ہم تاریخی تصوف کا سرسری مطالعہ کریں تو ایسے مشائخ کی طویل فہرست نظر آئے گی جنہوں نے مرشد کے بخشے ہوئے خرقہ خلافت کو دنیا کے بازاروں میں نیلام کیا اور ہمیشہ کے لیے رسوائی کی علامت بن کر رہ گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جیسے برگزیدہ رسول کا بیٹا منکرین کی صفوں میں شامل ہو سکتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی مشرکین کی شریک کار بن سکتی ہے، تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں خضر خان اور شادی خان کے انجام پر ہم حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اس بحث سے قطع نظر دونوں شہزادے حضرت محبوب الہی کا بے حد احترام کرتے تھے، خصوصاً خضر خان تو پیر و مرشد کو اپنے باپ سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ یہ خضر خان کی بے پناہ محبت ہی تھی کہ جس سے مجبور ہو کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے خانقاہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ آج جس عمارت کے صحن میں حضرت محبوب الہی کا مزار مبارک ہے، اسے خضر خان نے ہی بسد شوق تعمیر کرایا تھا۔ خضر خان اور شادی خان کے مرید ہو جانے کے بعد سلطان کے خواب کی تعبیر برآمد ہونے کا امکان نظر آنے لگا، مگر یہ خواب اس وقت ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا جب حضرت محبوب الہی نے سخت الفاظ میں ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی نے حضرت نظام الدین اولیاء کو مسلسل کئی خطوط لکھے جن میں حاضری کے لیے انتہائی عاجزانہ درخواست کی گئی تھی۔ حضرت محبوب الہی نے کچھ دنوں تک سکوت اختیار کیا، اور جب سلطان کی التجائیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے اس خط کے جواب میں تحریر فرمایا، سلطان اس فقیر کے گھر کے دو دروازے ہیں، اگر فرما روائے ہند ایک دروازے سے داخل ہوگا تو یہ فقیر دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے اس جواب کے بعد سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے بعض مصاحبین سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تھا کہ آخر وہ کس طرح حضرت محبوب الہی کی نیاز حاصل کر سکتا ہے۔ سلطان کے سوال کے جواب میں مصاحبین نے والی ہند کو بتایا تھا کہ حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے چہیتے مرید ہیں، اگر وہ کسی موقع پر حضرت محبوب الہی سے عرض کریں تو اس ملاقات کا انتظام ہو سکتا ہے۔ علاؤالدین خلجی کے کردار میں بعض خامیاں نمایاں صحیح، مگر بزرگان دین سے اس کی عقیدت ایک مثالی درجہ رکھتی تھی۔ آخر اسی عقیدت نے سلطان علاؤالدین کو مجبور کیا کہ وہ حضرت محبوب الہی کے مریض خاص حضرت امیر خسرو سے رابطہ قائم کرے۔ پھر ایک دن ایسا ہی ہوا، علاؤالدین خلجی نے حضرت امیر خسرو سے کہا، خسرو اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ شیخ نظام الدین مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے، میں نے سنا ہے کہ تم شیخ کے بہت قریب ہو، اس کی میری سفارش کر دو کہ میں صرف ایک بار حضرت کی دست بوسی سے سرفراز ہونا چاہتا ہوں۔ یہ مقام فکر ہے کہ جس کی بارگاہ اقتدار میں بڑے سے بڑا امیر بھی سفارش کرتے ہوئے گھبراتا تھا، آج وہ خود اپنے ایک ملازم کی سفارش کا محتاج تھا۔ اس واقعے سے اگر ایک طرف حضرت نظام الدین اولیاء کا جبروت روحانی ظاہر ہوتا ہے تو دوسری طرف علاؤالدین کی نیاز مندی بھی جھلکتی ہے۔ امیر خسرو بہت دیر تک خاموش ہے، مگر جب سلطان نے کئی بار اصرار کیا تو کہنے لگے، میں سلطان سے وعدہ نہیں کرتا، مگر حضور شیخ عرض حال ضرور کروں گا، شاید آپ کی دلی مراد بھرائے۔ پھر جب ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء کسی بات پر مسکرا رہے تھے تو حضرت امیر خسرو نے سلطان علاؤالدین کی عرض داشت پیش کی، سیدی سلطان حاضری کے لیے بہت بے قرار ہے، اسے بس ایک بار شرف باریابی بخش دیجیے۔ حضرت محبوب الہی بہت دیر تک حضرت امیر خسرو کی اس درخواست پر غور کرتے رہے، پھر نہایت شفقت آمیز لہجے میں فرمایا، ترک تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہیں کتنا عزیز رکھتا ہوں، مگر شاہوں سے ملاقات کرنا میرا مزاج نہیں۔ آئندہ تم اس سلسلے میں محتاط رہنا اور کسی فرما روا کی سفارش نہ کرنا کہ ان لوگوں کا راستہ الگ ہے اور میرا مسلک جدا۔ اگر میں ایک بار سلطان کو یہاں آنے کی اجازت دے دوں کہ درویشوں کی خانقاہوں میں شہنشاہوں کی آمد ایک رسم بن جائے گی اور میں اس رسم کو زندہ کرنا نہیں چاہتا۔ کچھ سلطان کی عقیدت اور کچھ تمہاری محبت، ان دونوں چیزوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں علاؤالدین کے لیے دعا کرتا نہ ہوں۔ سلطان سے کہہ دو کہ اس کی ذمہ داریاں مجھ سے زیادہ ہیں، وہ بندگان خدا کے حقوق کی حفاظت کرے اور اپنی رعایا کے سروں پر سکون و عافیت کا سائبان قائم رکھے، معاملات دنیا میں پورے پورے انصاف سے کام لے، اور جہاں تک میری دعاؤں کا تعلق ہے تو جب تک سلطان ان کا طلبگار رہے گا یہ دعائیں اس کے حق میں جاری رہیں گی۔ یہ آخری موقع تھا جس میں واضح ہو گیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور سلطان علاء الدین خلجی کے درمیان بالمشافہ گفتگو یا ملاقات کا کوئی امکان موجود نہیں۔ واقعے کے بعد علاء الدین بہت مایوس ہوا۔ سلطان کے مصاحبین خاص کا خیال تھا کہ حضرت محبوب الہی کے انکار کے بعد والی ہندوستان اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، مگر کسے معلوم تھا کہ علاء الدین غیاث پور سے درویش کے خانقاہ میں حاضر ہونے کے لیے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس منصوبے کی تفصیلات یہ ہیں کہ ایک دن فرمانروا ہند نے حضرت امیر خسرو کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا، خسرو میں حضرت شیخ سے التجا کرتے کرتے تھک گیا، اب ملاقات کا یہی ایک طریقہ باقی رہ گیا ہے کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں حاضر ہو جاؤں اور اپنے شوق بے پناہ کی تکمیل کروں۔ حضرت امیر خسرو نے جواباً فرمایا، میں سلطان معظم کے اضطراب کو سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آداب خانقاہی سے بھی واقف ہوں، دربار شاہی کے قوانین کچھ اور ہیں، مجلس صوفیہ کے اصول کچھ اور، میری گزارش ہے کہ آپ حضرت شیخ کی مرضی کے خلاف خانقاہ میں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت امیر خسرو نے بہت احتیاط سے سلطان علاء الدین کو روکنے کی کوشش کی، مگر والی ہندوستان نے حضرت امیر خسرو کی گفتگو کو ایک درباری شاعر کا جذباتی تجزیہ سمجھا۔ نتیجتاً علاء الدین خلجی نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کل کسی وقت حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں ضرور حاضری دے گا۔ یہ حضرت امیر خسرو کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا۔ اگر آپ سلطان علاء الدین کو حضرت محبوب الہی کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں جانے دے دے تو ناراضی شیخ کا اندیشہ تھا، اور اگر سلطان کے ارادوں سے پیر و مرشد کو قبل از وقت خبردار کر دیتے تو پھر شاہی عطاب نازل ہونے کا خطرہ تھا۔ ہم حضرت امیر خسرو دن بھر ایک عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا رہے۔ پھر جب دربار شاہی برخاست ہوا تو حضرت امیر خسرو پیر و مرشد کی جناب میں حاضر ہوئے۔ اس دوران میں آپ ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کو افسردہ دیکھا تو بے قرار ہو گئے، ترک ایسی کون سی ذہنی خلش ہے جس نے تمہارے چہرے کا رنگ بدل دیا ہے؟ حضرت محبوب الہی نے اپنے چہیتے مرید کی دلداری کرتے ہوئے فرمایا۔ جواب میں حضرت امیر خسرو نے سلطان علاء الدین کے حوالے سے پیش آنے والا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرما روائے ہندوستان کی ضد کا احوال سن کر امیر خسرو سے دریافت کیا، تم اس بات کو مجھ سے پوشیدہ بھی رکھ سکتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا خسرو؟ امیر خسرو نے حضرت محبوب الہی کے سامنے سر جھکا دیا۔ سیدی، یہ غلام کو یہ بات آپ سے کس طرح پوشیدہ رکھ سکتا ہے؟ میں کسی کی خوشی کو آپ کی ناخوشی پر ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو کے اس جواب پر اظہار مسرت فرمایا اور اسی وقت اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار مبارک پر حاضری دینے کے لیے اجودن پاک پٹن روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن جب علاء الدین کو معلوم ہوا کہ حضرت محبوب الہی اس رات دہلی سے اجودن تشریف لے گئے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر سلطان نے حضرت امیر خسرو کو تنہائی میں طلب کر کے اپنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، خسرو میں نہیں جانتا کہ حضرت شیخ کو میرے اس منصوبے کی خبر کس طرح ہو گئی۔ حضرت امیر خسرو غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے مصلحت کے طور پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے کشف کے قوت سے سلطان کے ارادے کو جان لیا اور پھر اس ملاقات سے بچنے کے لیے اجودن تشریف لے گئے، مگر یہ عقیدت کا امتحان بھی تھا اور راہ سلوک کا تقاضا بھی۔ حضرت امیر خسرو نے سلطان علاء الدین کے روبرو واضح الفاظ میں فرمایا، میں نے پیرو مرشد کو آپ کے ارادوں سے باخبر کر دیا تھا۔ سلطان علاء الدین چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا، پھر اس کی یہ حیرت غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی۔ خسرو، تمہیں خبر ہے کہ تم نے مجھے کس قدر آزار پہنچایا ہے؟ میں صرف تمہاری وجہ سے حضرت شیخ کے دیدار کے شرف سے محروم رہ گیا۔ قسط نمبر 38 کا یہاں اختتام ہوتا ہے. بقیہ کتاب اب آپ قسط نمبر 39 میں سماعت فرمائیے.